در اینجا انشعاباتی از بحث موجوده. یکی آثار اتحاد و وحدت در جامعه است که باید بحث بشه، بحث نمی کنیم.
اور یہاں ذیلی کچھ موضوعات ہیں کہ آثار وحدت کیا ہیں، آثار اتحاد کیا ہیں. مثلا ہم ان آثار کو ذکر نہیں کریں گے.
در قرآن اور روایات چجوره؟
قرآن اور روایات میں وحدت اور اتحاد،
نقش انبیاء در
نقش کیا ہے،
نقش انبیاء در ایجاد وحدت بحث نمی کنیم.
کم از کم عناوین کو لکھیں. انبیاء علیہ السلام کا رول وحدت ایجاد کرنے میں.
اختلاف دو قسم، اختلاف ممدوح و مذموم، اونم بحث نمی کنیم.
اتحاد کے مقابلے میں اختلاف ہے تو اس اختلاف کی دو قسمیں ہیں. ایک اتحاد ممدوح ہے، اختلاف ممدوح ہے، اور دوسری قسم اختلاف مذموم. دو اختلافات ہیں، ایک پسندیدہ اختلاف، ایک ناپسندیدہ اختلاف.
ہر اختلاف مذموم نہیں.
یہ یاد رکھیں کہ ہر اختلاف ناپسندیدہ نہیں ہے.
اختلاف در مباحث علمی مذموم نہیں.
علمی موضوعات میں اختلاف نظر رکھنا مذموم نہیں ہے.
خیلی از پیشروها به واسطه اختلاف در مباحث علمی خوبه.
اور اصلا اسلامی علمی معاشروں میں جو پیشرفت حاصل ہو گئی ہے وہ اسی اختلاف علمی کے نتیجے میں.
اختلافی که حقیقتش تباقض باشد، تعاند باشد، تخاصم باشد. بده
غور کر لیں ان باتوں کو. وہ اختلاف ناپسندیدہ اختلاف ہے کہ جس اختلاف کے پیچھے بغض اور عناد پوشیدہ ہو، دشمنی پوشیدہ ہو.
حقیقتا اختلاف نیست، تباغض است، تعاند است، تخاصم است.
تو اس اختلاف کو اختلاف نہیں کہنا چاہیے بلکہ بغض کا اظہار کہنا چاہیے. اس اختلاف کو دشمنی کا اظہار کہنا چاہیے. تو وہ اختلاف وہ برا ہے.
نقش انبیاء در سرعت بخشیدن به اتحاد و مسائل دیگه.
تو تیسرا یہ عامل ہے کسی معاشرے کو بلندی تک لے جانے کا، وہ عامل ہے اتحاد اور وحدت. اتحاد اور وحدت کے ذیلی موضوعات بھی بیان ہوئے.
قانون مداری
ایک اور عامل کی جو کسی معاشرے کو بلندی کی طرف لے جا سکتا ہے وہ ہے قانون کی پیروی اور پابندی.
تبعیت از رہبری عادل
ایک اور اصل کی جس کے ذریعے سے معاشرے کو بلندی کی طرف لے جایا جا سکتا ہے، عادل رہنما کی پیروی.
صبر و استقامت
ایک اور اصل جو کسی معاشرے کو بلندی کی طرف لے جا سکتا ہے، وہ عامل ہے صبر اور استقامت.
محبت و تالیف قلوب
ایک اور عامل محبت اور تالیف قلوب ہے.
تواضع و فروتنی در مقابل مؤمنین
ایک اور اصل جو کسی معاشرے کو بلندی کی طرف لے جانے کا سبب ہے، وہ ہے مؤمنین کے مقابلے میں تواضع اور انکساری.
عزت بمعنی نفوذ ناپذیری
ایک اور اصل عزت یعنی معاشرے کے افراد میں اور خود معاشرے میں بھی عزت کا پایا جانا عامل ارتقاء معاشرہ ہے.
امر معروف نہی از منکر کے بیش گفتے میشے نظارت عمومی
اور ایک اور اصل کی جس کے ذریعے سے کسی معاشرے کو بلندی کی طرف لے جایا جا سکتا ہے وہ ہے امر بالمعروف و نهی از منکر.
عزیزان من، هر کدام از این عناوین نیاز به جلسات دارد.
تو میرے عزیزو، یہ عناوین جو کسی معاشرے کو بلندی بخش سکتے ہیں، ان عناوین میں سے ہر عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے کئی جلسے چاہیے.
علل انحطاط رو هم بشماریم از دیدگاه قرآن، اینا همش مستند قرآنی داره ها، یادتون باشه ما به مستندها اصلا کاری نداشتیم.
تو یه جو هم نے عوامل ارتقاء معاشرہ آپ کی خدمت میں ذکر کیے، ان کے لیے مستندات قرآنی موجود ہیں لیکن ہم نے وہ ذکر نہیں کیے.
کار بهش نداریم
ٹائم بچانے کے لیے.
عوامل انحطاط،
تو اب آئیے عوامل انحطاط کو بھی پڑھیں.
اختلاف و تفرقه که منشأش تباغض و تعاند باشه.
سب سے پہلا عامل انحطاط معاشرہ اختلاف اور تفرقہ.
نیاز به مباحث بسیار کارشناسا نداریم.
اور یہاں پر ماہرانہ گفتگو، کارشناسانہ گفتگو اور فنی گفتگو کی ضرورت ہے.
عوامل روحی و روانی تفرقه و تباغض باید بحث بشه. این در روایات آیات هست
کہ کسی معاشرے میں، معاشرے کے چلانے والے لوگ آپس میں اختلاف کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں، باوجود کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ اختلاف موجب انحطاط ہے، کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس کے روحی اور قلبی اسباب ہیں. اسباب کے بارے میں گفتگو کرنی چاہیے.
نسخے قرآن و روایات برای معالجه این مرض روحی روانی.
اور پھر اس کے بعد یہ بھی گفتگو ہونی چاہیے کہ اس روحی مرض، نفسیاتی بیماری کے علاج کے لیے قرآن کے پاس کون کون سے نسخے ہیں، کن نسخوں پر عمل کر کے اس بیماری کو برطرف کیا جا سکتا ہے.
عمل اخلاقی و عملی درونی خودمون باید بحث بشه.
اور ہمارے اپنے وجود کے اندر جو اخلاقی عوامل ہیں ان کے بارے میں بھی گفتگو ہونی چاہیے.
شرایط محیطی و جریانات پرپکند کننده جامعه.
اور جس معاشرے میں آپ جی رہے ہیں اس کے انوائرمنٹ، ماحول اور پروپیگنڈے کے جو اسباب اور عوامل ہیں ان کے ذریعے سے اختلافات کا پیدا ہو جانا، یہ تمام چیزیں محل بحث ہونی چاہیے.
ظلم و تعدی و حقوق دیگران،
اختلاف پیدا کرنے کے یا عوامل انحطاط میں سے ایک عامل یہ بھی ہے کہ دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا، ظلم کرنا،
جہل، نادانی.
ایک اور عامل جو کسی معاشرے کو پستی کی طرف لے جانے کا سبب ہے
اسراف و تبذیر. بس عرض می کنم همه اینها مستند قرآنی داره.
جہل اور ایک اور عامل اسراف اور تبذیر، بے جا خرچ کرنا، زیادہ خرچ کرنا، یہ تمام عوامل وہ ہیں کہ جن سے مفصل بحث ہونی چاہیے.
رفاہ طلبی و زیادہ خواہی.
اور ایک اور عامل کی جس کی وجہ سے معاشرہ انحطاط کی طرف جا سکتا ہے، کسی معاشرے میں بعض لوگوں کا رفاہ طلب ہونا اور اپنے آپ کو کسی اور کھیت کی نوری سمجھنا، دوسروں کی نسبت اپنے لیے امتیازات کا قائل ہونا،
تقلید غیر محققانہ و غیر معقول.
ایک اور عامل کی جس کی وجہ سے معاشرہ پستی کی طرف جاتا ہے، دوسروں کی نقالی کرنا، تقلید کرنا، جبکہ اس کے پیچھے کوئی تحقیق نہ ہو، کوئی عقلی وجہ نہ ہو.
انکار حقیقت و کفر بہ حقیقت،
حقیقت سے انکار اور حقیقت کو چھپانا ایک اور عامل ہے.
فقر و محرومیت،
تنگ دستی اور محرومیت ایک اور عامل ہے.
گناہ و ترک عوامر و عمل نواهی،
احکام الہی کو نظر انداز کرنا، گناہ کا ارتکاب کرنا، عوامر الہیہ کو بجا نہ لانا، یہ بھی عوامل انحطاط ہیں.
پس ببینید ما عوامل تعالی و عوامل انحطاط رو به طور اجمال خدمتتون عرض کردیم.
دیکھیں بہت مختصر فہرستوار عوامل ارتقاء معاشرہ اور عوامل انحطاط معاشرہ آپ کی اس خدمت میں پیش کیے.
چرا اینجا اینطور اینجا به شکل اجمال بحث کردیم؟ چرا
ہم نے کیوں مجمل گفتگو کی، فہرستوار بیان کیا؟
چون ما باید اول مدینه مهدوی رو تعریف کنیم بعد به این علل برسیم.
اس لیے کہ ہمارا مطلوب اصلی مدینہ مہدوی ہے، اس مدینہ مہدوی کو سمجھیں، اس کی آرزو کریں اور اس کو تلاش کریں، اس کو محقق کرنے کی جستجو کریں، پھر اس کی طرف آ جائیں.
یہ نکتہ تفسیری، اینو خوب گوش کنید، نکتہ ظریفی ہے.
ایک تفسیری نکتہ جو کہ بہت ظریف بھی ہے،
در سورہ یاسین خدا به یک محل معین یک جا میگه قریه، یک جا میگه مدینه. خوب گوش کنید،
سوره مبارکه یاسین میں خداوند متعال نے ایک خاص جگہ کے لیے لفظ مدینہ استعمال کیا ہے. غور کریں اچھی طرح سے.
یک جامش به همونجا میگه قریه.
اور اسی سورہ یاسین میں ایک اور جگہ پر ایک جگہ کے لیے مدینہ کا لفظ استعمال نہیں کیا، قریہ کا لفظ استعمال کیا.
خدایا چرا به یک جا یه بار میگی مدینه شهر، یک جا میگی دهکوره؟
سوچنا چاہیے اسی ایک سورہ یاسین میں ایک مقام پر ایک جگہ کے لیے لفظ شہر استعمال کیا ہے، مدینہ استعمال کیا ہے. جو لفظ شہر یعنی سویلائزڈ ہونے کے لیے مشیر ہے، اور دوسری جگہ پر لفظ قریہ استعمال کیا ہے. قریہ یعنی دیہات، جہاں جہاں
حاکم ہے. دیکھورے از اهل بینشی پرسیدم که چرا بابا در یه سوره، در یک سوره به یک جا خدا یه بار میگه قریه، یه بار میگه مدینه. بله همش همینه. بله
سوره یاسین میں کسی اهل دل سے پوچھا گیا کہ سوره مبارکہ یاسین میں ایک ہی جگہ کے لیے خدا نے دو لفظ استعمال کیے ہیں، ایک آیت میں مدینہ کا لفظ استعمال کیا ہے اور ایک اور آیت میں اسی جگہ کے لیے لفظ قریہ استعمال کیا ہے،
در حالی کہ یہ چیز
حالانکہ جگہ ایک ہے
بابا،
اور مدینہ اور قریہ فرق رکھتے ہیں، ایک جگہ کے لیے دو مختلف لفظ جبکہ دونوں کے درمیان فرق بھی
ہے. اونجایی که شهر شهر، اونجایی که دهکوره. چرا یک دفعه بهش میگی شهر، یک دفعه بهش میگی دهکوره؟
کیا سبب ہے، کیا راز ہے کہ ایک ہی جگہ کے لیے ایک دفعہ دیہ کا لفظ، دیہات کا لفظ، اور ایک دفعہ اس کے لئے تہذیب اور تمدن جھلکتا ہوا لفظ یعنی شہر استعمال ہوتا ہے؟
وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرِيَةِ اِذْ جَارَحَ الْمُرْسَلُونَ.
اور کر لیں، اے ہمارے حبیب ان لوگوں کو اس قریے کی مثال پیش کرو کہ اِذْ جَارَحَ الْمُرْسَلُونَ، کہ جب مرسلین اس قریه میں آئے،
شهری که در او کفر باشد، زندقه باشد، تجاوز باشد، تعدی باشد، منکر باشد، فقر باشد، تهیدستی باشد، اسراف باشد، اتراف باشد، زیاده خواری باشد، این شهر نیز قریه است.
قرآن کی نظر میں وہ جگہ کہ جہاں پر ناانصافیاں حاکم ہوں، جہاں پر جہالت حاکم ہوں، جہاں حقوق چھینے جاتے ہوں، اور جہاں پر نابرابری ہو، جہاں پر تنگ دستی ہو، جہاں پر فقیری ہو، جہاں پر محرومی ہو، وہ جگہ قرآن کی نظر میں شہر نہیں ہو سکتا ہے. قرآن اسے قریہ کہتا ہے.
اما اگر در ہمین شہر یک انسان آمد، یک رجل الہی آمد، یک حجت الله آمد، به مجرد آمدن او این قریه می شود شهر.
لیکن اگر اسی جگہ میں کوئی ایک حجت الہی آ جائے، کوئی ایک اچھا انسان، انسان کامل پیدا ہو جائے، اور کوئی ایک صحیح برجستہ یعنی کامل انسان پیدا ہو جائے، تو اسی جگہ کو قریہ نہیں کہا جائے گا، اسے مدینہ کہا جائے گا.
وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبَعُوا الْمُرْسَلُونَ مُرْسَلِينَ.
اور اسی جگہ سے آیا تھا وہ مرد جسے قرآن نے لفظ رجل استعمال کیا ہے، مرد. وَجَاءَ مِنْ
أَقْصَى
الْمَدِينَةِ رَجُلٌ، دور ترین شہر سے ایک مرد آیا، اور اس کا کہنا یہ تھا، اس کا اعلان یہ تھا کہ یا قوم اتبعوا المرسلین، اے قوم کے لوگوں مرسلین کی پیروی کر لو.
ان وقتی کہ این مرد میاد ان قریه میشه شهر.
اور جب ایسا کوئی مرد کسی جگہ میں پیدا ہو جائے جو لوگوں کو مرسلین کی پیروی کی طرف دعوت دے دے،
عزیزان من
شہر کہا جائے.
عزیزان من جامعه ده است، دنیا ده است، امام زمان که بیاید میشود مدینه.
میرے عزیزوں اچھی طرح غور کر لیں، تمام معاشر قرآن کی نظر میں مدینہ نہیں ہے دیہات ہیں جب تک کہ حجت اللہ نہ آ جائے, اور جب حجت اللہ تشریف لائیں گے تو ان کے وجود سے اور ان کے قدوم سے وہ دہ شہر میں تبدیل ہو جائے گا,
خدا
تب کہلایا جائے گا مدینہ.
خدا به شهری که در اون فساد هست, در اون تبدیل هست, در اون تزاوض هست, به اون شهر نمیگوید قریه میگوید.
خدا کی نظر میں وہ شہر جسے دنیا کے لوگ شہر سمجھتے ہیں لیکن جہاں پر ظلم حاکم ہو, جہاں پر ناانصافی ہو, جہاں پر محرومیاں حاکم ہو, اس جگہ کو قرآن اور خدا شہر نہیں کہتا ہے, اس کو قریہ کہتا ہے.
بے معجم قرآن مراجعه کنید, 31 آیه که ظالمان, متعدیان, متجاوزان, کافران, فاسقان, مطرفان زندگی میکردن تعبیر حریه شده.
بہت خوب کہ آپ معجم المفارس میں ڈونڈیں آیات قرآنی کو تلاش کریں, یہ 31 مقامات پر, 31 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر ظلم حاکم تھا, ناانصافی تھی اور محرومیاں تھی, ان کے لیے قرآن نے لفظ قریہ استعمال کیا ہے. تلاش کر لو.
اما اونجایی که رسول الله هست مدینه هست, مدینه که اسمش مدینه نبود, یثرب بود, رسول الله که آمد شد مدینه.
سبحان الله.
لیکن وہ جگہ کہ جہاں اللہ کے رسول موجود ہوں, وہ جگہ اللہ کے رسول کی وجہ سے مدینہ ہو گئی.
چرا؟ چون مدنیت محمدی محقق شده.
اس لیے کہ محمدی مدنیت وہاں پر حاکم تھی. جہاں پر محمدی مدنیت اور تہذیب حاکم ہو, اسے کہا جائے گا سیویلائزڈ یعنی شہری.
و چون چنین است یثرب می شود مدینه.
اور جب وجود مبارک پیغمبر اکرم وہاں پایا جاتا تھا تو اس پیغمبر کی وجہ سے یثرب بن گیا مدینہ.
حالا امام زمان چه میاد, کل عالم مدینه می شود.
اور جب امام زمان تشریف لائیں گے تو ان کے قدوم سے اور ان کے وجود سے کل عالم بن جائے گا مدینہ.
صلواتی بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ساعت چقدره؟ ما چقدر؟ چون اول بحث ها.
تایم کیا ہے؟ بتا دیں. جی سوا ایک. آقا کہہ رہے ہیں ابھی بحث کے آغاز میں ہیں.
اولش ہے. یه وقت داریم, 20 دقیقه وقت داریم, پس صلوات بفرستید.
یک اور صلوات کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
حالا میخواییم راجع به مدینه مهدوی حرف بزنیم.
اب هم مدینه مهدوی که بارے میں گفتگو کرنا چاہیم.
میخواییم راجع به روزهای خوش فرد حرف بزنیم.
چاہتے ہیں کہ فرج کے اچھے ایام کے بارے میں گفتگو کریں.
میخواییم از پیروزی, از ظهور تا پیروزی حرف بزنیم.
چاہتے ہیں کہ ظهور سے پوری فتح تک, فتح کامل تک گفتگو کریں.
ایک قاعده بهتون بگم که این قاعده تخلف ناپذیره.
ایک اصول آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اور یہ اصول اٹوٹ ہے, ناقابل شکست ہے.
و اون پیروزی حتمی حزب الله ہے. خوب گوش کنید.
اور وہ اصول جو کہ کسی بھی طرح سے قابل شکست نہیں ہے, وہ اصول یہ ہے کہ جو بھی حزب الله ہو, خدا کی پارٹی, اس کے لیے شکست ممکن نہیں ہے, وہ ہمیشہ کامیاب ہے.
فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهُ هُمُ الْغَالِبُونَ.
چونکہ قرآن نے کہہ دیا ہے حزب اللہ غالب ہیں.
اما آیا این غلبه محقق شده یا نه؟ نه.
لیکن کیا یہ غلبہ حاصل ہوا ہے؟ کہتے ہیں نہیں, ابھی نہیں ہوا ہے.
از جهت برهان و استدلال عالی, از جهت تحقق و بات خارجی نه.
اچھی طرح غور کریں. بلے حزب اللہ غالب ہیں برہانی اور استدلالی میدان میں، لیکن عالم خارج میں اور عالم تحقق میں فزیکلی اگر آپ دیکھیں گے تو وہ غالب نہیں ہے ابھی.
خاص حزب اللہ در برهان آدم غالبه، اما روزی میرسد که در خارج حزب الله غلبه دارد.
اب حزب الله نظریاتی طور پر، برهانی طور پر، دلیل کے طور پر غالب ہے، تو ایک دن پہنچے گا کہ یہ غالب حزب اللہ جو برہانی میدان میں غالب ہیں فزیکلی طور پر اور عالم خارج میں بھی دیگر اقوام اور دیگر ملل کے اوپر غالب آ جائے.
یعنی چھ، یعنی ان کے در پانچ قاره صدای جز صدای لا اله الا اللہ نمی شنویم.
یعنی غالب آئیں گے، یعنی کیا ہوگا؟ یعنی اس کرۂ عرض کے جو پانچ بر اعظم ہیں، ان پانچ بر اعظموں میں لا الہ الا اللہ کی آواز حاکم ہو جائے گی،
ایک پرچم میں احتجاج درمی آیا
اور اس کرۂ عرض پر ایک پرچم لہرا رہا ہوگا.
وہ پرچم لا الہ الا اللہ ہے،
اور وہ پرچم پرچم لا الہ الا اللہ ہوگا.
وہ ایک رہبر،
اور اس کرۂ عرض کا ایک رہبر ہوگا.
و یک نام دارد مدینه مهدوی،
اور ایک معاشرہ وجود میں آئے گا، اس ایک معاشرے کا نام ہوگا مدینہ مهدوی.
اما یادت باشه آسان به دست نمی آد.
لیکن جس بات پر ہمیں اور آپ کو توجہ دینی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ فتح کلی اور عالم میں ایک نظام حاکم ہونا اور پرچم اسلام کا لہرانا پورے کرۂ عرض کے اوپر، یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ مفت میں حاصل ہو جائے.
مجاہدے می خواہد، مبارزے می خواہد، جنگ دادن می خواہد، مقاتلے می خواہد.
یہاں تک حزب اللہ پہنچیں گے بلا شک و شبہ، یعنی خدا کی پارٹی، لیکن یہاں تک پہنچنے کے لیے جہاد کی ضرورت ہوگی، مقابلے کی ضرورت ہوگی، جان نثاری کی ضرورت ہوگی، مال اور جان دینے کی ضرورت ہوگی، تب یہاں تک پہنچنا ہوگا.
باید در درون خودمون ہم پالائشی کنیم،
اپنے اندر بھی اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے.
در دو میدان باید بجنگیم، بیرون و درون.
ہمیں دو محاذوں پر لڑنا ہے، بیرونی دشمن سے بھی لڑنا ہے، گھر کے اندر موجود دشمن سے بھی لڑنا ہے.
بعض از منتظرین دروغین و کسانی که میگن میخواییم جامعه مهدوی داشته باشیم، نشستن تو خونه کباب میخورن، میخوان به جامعه مهدوی هم برسن. امریکا هم با خیب نداره.
بعض جھوٹے مدعیان انتظار مهدی ایسے بھی ہیں کہ اپنے اندرون کو پاک کیے بغیر مسلسل اپنے گھر میں ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، زحمتیں انہوں نے نہیں اٹھائی ہیں، کبھی کسی دشمن کا مقابلہ نہیں کیا ہے، اور کھانے پینے پر پوری توجہ ہے، کباب کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم منتظر امام زمان ہیں.
سرور میخوام به مدینه مهدوی برسیم، اما تو خوبا تو خونه نشستن.
عزیزو، گھر میں رہ کر مقابلہ کیے بغیر، دشمن کو میدان سے بھگائے بغیر کیسے ممکن ہے مدینہ مہدوی وجود میں آ جائے؟
میدونی یعنی چھے؟ ان همون شعار تنبلان بنی اسرائیل.
کچھ غور کر رہے ہو؟ گھر میں بیٹھ کے میدان میں نکلے بغیر، دشمن کے روبرو ہوئے بغیر، اسلحہ ہاتھ میں اٹھائے بغیر، مقابلہ کیے بغیر جو انتظار کرتے ہیں، یہ انتظار بنی اسرائیل کے ان سست عناصر کے انتظار کی طرف سے.
حقیقتاً برای انہا ان شعار میدان، ان شعار چیئے؟ فَذْهَبْ عَنْتَ وَرَبُّكْ فَقَاتِلَا اِنَّا هَا غَائِدُونَ.
اس لیے کہ یہ جو ان کا رویہ، اور یعنی جھوٹے منتظرین مہدی، ان کا رویہ اور ان کا کام بھی اسی طرح کا ہے جو بنی اسرائیل کا تھا. وہ کہتے تھے کہ ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں، جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا خدا جا کے ان سے لڑو، یعنی لڑنے کے میدان میں ہم آئیں گے نہیں، فائدے میں ہم شریک ہو جائیں گے
فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ
تم اور تمہارے خدا جا کے لڑو ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں
ہر وقت صبح آنا بھی شو تمہارا کم قربان نہیں آئی
ہاں تم میدان فتح کر لو گے اور دشمن کو گھر سے نکال دو گے اور حکومت قائم کرو گے تو کھانے پینے کے لیے ہم شریک یہاں آ جائیں گے
ہر وقت جنگا تمام شد صبر اردا بریانی آورده شد تو خواهیم آمد
جنگ تمام ہو گئی سختیاں ختم ہو گئی دسترخوان بچ گیا اور بریانی آ گئی تو کھانے کے لیے حاضر ہیں
درست اینها آیا منتظرن دنبال جامعه مهدوی هستن
جو اس طرح سے سوچتے ہیں یہ طرز تفکر رکھتے ہیں کہ میدان میں نکلے بغیر دشمن کے ساتھ مقابلہ کیے بغیر گھر میں رہ کے انتظار کریں کیا یہ واقعا منتظرین امام زمان ہیں
در مقابل اینها مردانی هستن که در بوته انتظار مهدی گداخته میشن
اور اس کے مقابلے میں کچھ ایسے مرد ہیں مرد ان کے لئے لفظ مرد استعمال ہوتا ہے کچھ ایسے مرد ہیں کہ جو انتظار کی بھٹی میں مسلسل جل کے کندن بن گئے ہیں
کلام الہی در دستشان جان برکفشان
کلام الہی ان کے ہاتھ میں اور جان دوسرے ہاتھ میں ہتھیلی ہاتھ میں لے کے میدان میں اترے ہیں
بدر وقتی کہ حضرت میاد پروانوار به دورش میگردن
ایسے لوگوں کو یہ توفیق حاصل ہوگی کہ جب وہ نور الہی ظہور فرمائے گا تو یہ پروانے بن کے ان کے گرد طواف کریں گے
میگن از چوب یک اشارے از من به سر دویدن
اور ان کا کہنا یہ ہوگا کہ اے ہمارے زمانے کے امام بس آپ اشارہ کریں ہم اپنے سر کو اپنے ہتھیلی میں آپ کے سامنے پیش کرنے کو تیار
ہیں افراد یسن کہ در بوٹے ولایت مہدی و در ساختن مدینہ مہدوی جان میدن
یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مدینہ مہدوی کو وجود بخشنے کے لیے جان دینے کو تیار ہیں
خب حالا یہ کیا ہستن؟
یہ کون ہیں؟
یہ کیا ہستن؟ نشستگان؟
کون ہیں کہ جو امام مہدی پر جان نچھاور کرنے کو تیار ہیں وہ کہ جو گھر میں ہیں آسائش میں ہیں میدان میں نکلے نہیں ہیں یہ یا وہ کہ جو میدان میں ہیں ایک ہاتھ میں کلام الہی دوسرے ہاتھ میں اپنا سر لیے ہوئے کہ جب بھی اس راہ میں سر دینے کی نوبت آ جائے تو ابھی سے ہم تیار ہیں سر کٹانے کے لیے
جاونا مخید یہ بشارت بیتون بدان
میرے عزیزو جوانوں میں تمہیں ایک بشارت دینا چاہتا ہوں دے دوں وہ بشارت
کین بشارت داشتنا فرج ہے
اور وہ بشارت تمہارے لیے انشاءاللہ فرج ہوگا
ان بشارت از من نیس از مولا امی والمومنین ہے
اور یہ بشارت میں نہیں دے رہا ہوں ہمارے امام اول امیر المومنین علی ابن ابی طالب آپ کو دے رہے ہیں
یا علی یا علی بدنبال مهندس مدینه مهدویت چه کسانی جمع میشن
سوال کرتے ہیں مولا مدینه مهدویت کو بنیاد بخشنے کے لیے اسے تحقق بخشنے کے لیے ایجاد کرنے کے لیے کس قسم کے لوگوں کی ضرورت ہوگی
ان روایت رو یادداشت کنی تو قلبتان
اس روایت کو نوٹ کرو نوٹ بک میں نہیں دل میں رکھو اس روایت کو نوٹ بک میں بھی نوٹ کرو
مجلس پر از جوان ہے
جہاں تک ہماری نظر کام کرتی ہے جوان نظر آتے ہیں
ان روایت ہدیے میں شما
اور یہ روایت ان جوانوں کے لیے آج کی شب کا ہدیہ ہے
تقدیم میں شما
آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے
بر خودتان فخر کنید گمانید
اور آپ کو حق ہے کہ آپ فخر کریں اور فخر سے سر کو اٹھا کے چلیں
ان امیر المؤمنین علیہ السلام
مولا امیر المؤمنین علیہ السلام سے منقول ہے
خب این عبارت رو که میخونم همه بلند کنید و بعد بنشینید
ہاں جب میں یہ عبارت پڑھوں گا تو سب کھڑے ہو جائیں گے اور پھر بیٹھ جائیں گے
احترام کنید قال اصحاب القائم
آپ نے فرمایا کہ قائم کے اصحاب
بنشینید
اب آپ بیٹھ جائیں
یا آقا ای مهندس مدینه مهدوی، این جوان ها منتظرتن.
آقا کہہ رہے ہیں کہ اے مدینہ مہدوی کے بنیان گزار امام، یہ سارے جان نثار تمہارے منتظر ہیں.
امشب شب قدر ہے
اور آج کی رات شب قدر کی رات ہے.
اے خدا مہدی،
اے امام مہدی کے خدا،
تقدیر کن در امشب ظهور حضرت اجرا و تعجیل امورو.
آج کی رات میں یہی مقدر فرما کہ امام زمان کے ظہور جلدی سے جلدی محقق ہو جائے.
فرمو
العجل 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 العجل.
فرمود اصحاب المهدی، اون عبارت رو نمی کنم دیگه، شباب لا کهور فیهم.
حضرت نے فرمایا، حضرت علی نے، کہ امام مہدی کے اصحاب جوان ہوں گے، کوئی سن رسیدہ ان میں نہیں ہوگا.
اما اذن عمر جوان جوان لا کہور فیہم،
جوان ہوں گے، چاہے مرد ہوں چاہے خواہران، جوان کہ ان میں سن رسیدہ نہیں ہوگا.
الا مثل کهل العین و المهر فی الزاد، پیر مرد به اندازه نمک در زاد هستن و اقل زاد الملح.
اور وہ محاورہ جو عربی میں استعمال ہوا ہے اس کو اگر ہم اردو میں ٹرانسلیٹ کر دیں تو یہی ترجمہ ہوگا کہ امام کے اصحاب جوان ہوں گے، ان میں بوڑھے نہیں ہوں گے، مگر آٹے میں نمک کے برابر، یعنی بہت کم تعداد میں سن رسیدہ افراد ہوں گے.
عجب، این چقدر چیش داره برای شما، ببالید تو خودتون.
یہ تمہارے لئے کتنا سرور بخش ہے،
خوشحال کننده ہے. شباب لا قبول فیہم،
کہ امام کے اصحاب جوان ہوں گے، اپنی جوانی پہ ناز کر لو اگر تمہاری جوانی امام زمان کے لئے کام آ جائے.
چرا؟ چون جوان حقیقت یابه، صفای باطن داره.
اس لیے کہ جوان حقیقت جو ہے، حقیقت کو تلاش کرتا ہے،
صفائی
اس کا بات اس کے باطن میں صفاف ہے.
آنها باطن شفاف بیان یهدون به امرنا رو قشنگ میگیره.
امر خدا سے جو ہدایت ائمہ علیہم السلام فرماتے ہیں، اس ہدایت کو یہ شفاف دل آسانی سے قبول کرتے ہیں.
خب حالا چه خواهد شد؟ شباب لا قبول فیهم، دور حضرت رو میگیرن
ایسے جوان کہ جن میں بوڑے بہت کم ہیں.
حالا کی آمده؟ مظهر رحمت خدا، مظهر محبت خدا.
یہ اس رحمت خدا کے مظهر کے گرد طواف کریں گے جب وہ تشریف لائیں گے.
وقت چه می شود؟ یہ آیه از قرآن ببینید. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اون وقت این محقق میشه. قبول محقق نشده.
اگر اهل قرى ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں تو لفتحنا عليهم ابواب السماء، ہم ان کے اوپر آسمانوں کے دروازے بھی کھولیں گے اور زمین کے بھی.
بطوری چه یک نفر از عراق تا شام می رود پشت رو زمین نمی گذارد، سبزه اندر سبزه، زراعت اندر زراعت، محصول اندر محصول، وفور اندر وفور.
روایت میں ہے کہ ایک انسان عراق سے شام تک اگر سفر کرے تو اس زمانے میں رزق کی فراوانی کا یہ عالم ہوگا کہ چلنے والا، پیدل عراق سے شام تک سفر کرنے والا انسان، اس کے قدم کبھی کسی خشکی پہ نہیں پڑ جائے گا.
در زمان حضرت مہدی آسمان امساک ندارد، بوخ ندارد.
اور امام زمان کے زمانے میں آسمان بخل سے کام نہیں لے گا.
چرا؟ چون در مدینہ مہدوی انسان ها بوخ ندارند.
فرمایا کہ اس لیے کہ مدینہ مہدوی میں جو انسان بستے ہوں گے وہ انسان بخیل نہیں ہیں، اور جب انسان بخیل نہیں ہیں تو بارش جو کہ خدا کی ایسی مخلوق جو خدا کی تابع ہے تو کیسے وہ بخیل بن جائیں ان غیر بخیل انسانوں کے لیے؟
علیہ الصلوۃ فرمود لو قد قام حضرت مهدی، اون رو اسم رو نمیارم، لانزلت سما قطرها، آسمان چیزی رو در درون خودش نگه نمیداره، میده به اهل زمین.
اسی لیے روایت میں آیا ہے کہ جب وہ آئیں گے تو آسمان میں پائے جانے والے بادل اپنے دامن میں کسی قطرے کو بچا کے نہیں رکھیں گے، تمام قطرات اہل زمین کے لیے نچھاور کریں گے.
وَلَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ نَبَاتَهَا،
اور زمین جو کچھ دے سکتی ہے اس مدینہ مہدوی میں رہنے والے انسانوں کو وہ سب کچھ دے دے گی.
حَتَّى تَمْشِ الْمَرْءُ بَيْنَ الْعَرَاقِ إِلَى الشَّامِ لَا تَضَعْ قَدَمَيْهَا إِلَّا عَلَى النَّبَاتِ،
اور یہاں تک کہ اگر کوئی شخص عراق سے شام تک سفر کرے تو اس کا قدم کبھی خشکی پہ نہیں پڑ جائے گا.
در زمانی که حضرت مدینه مهدوی رو تشکیل میدن، امانت های باطنی و ظاهری دست نمیخوره. امانت ها
که جب وہ تشریف لائیں گے امام زمان، تو ظاہری امانتیں اور باطنی امانتیں مخفی نہیں رہیں گی، بلکہ سامنے آ جائیں گی.
و ہمیں چیز آشکار،
نہ زمین اپنی امانتوں کو چھپائے گی نہ آسمان اپنی امانتوں کو چھپائے گی.
ہمیں پردہ ہاں برداشتہ میشه عجیب ها،
اور تمام پردے ہٹ جائیں گے.
وقت میبینن که پیراهن یوسف در دست اوست، در تن اوست.
اور یہ بھی روایات میں ہے کہ جب وہ تشریف لائیں گے تو آثار انبیاء ان کے ساتھ ہوں گے، حضرت یوسف کی قمیص اس کے بدن مبارک پہ ہوگی،
انگشتر سلیمان در دست ہوگی،
حضرت سلیمان کی انگشتری ان کی انگلی میں ہوگی،
عصای موسی در دست ہوگی،
عصای موسی اس کے ہاتھ میں ہوگا،
حیبت موسی بھی دارد، صبر ایوبی دارد،
موسوی حیبت کے ساتھ، ایوبی صبر کے ساتھ،
حکم داوودی دارد،
داوودی حکم کے ساتھ،
زیبایی و بهای عیسوی دارد،
اور عیسائی حیبت کے ساتھ،
و لباس ولایت علوی دارد،
اور لباس ولایت علوی کے ساتھ.
این پیرهن قوغا میکنه، این پیرهن قوغا میکنه. این پیرهن میدونید پیرهن چیه؟ براتون بگم، این پیرهن از که از بهشت آمده.
یہ جو حضرت یوسف کی قمیص سے جو آپ نے اپنے والد محترم کے لیے بھجوا دی اور ان کی آنکھوں پر ڈال دی گئی تو بینائی لوٹی، اس قمیص کے بارے میں کچھ پتہ ہے؟ یہ قمیص دنیا کے کسی کپاس کی بنی ہوئی قمیص نہیں ہے، یہ بہشت سے آئی ہوئی قمیص ہے.
ان رو یہ موقعی باید من مفصل شرح بدم، الان وقت
ابھی چونکہ ٹائم نہیں ہے لہذا اس قمیص کے حوالے سے مفصل گفتگو نہیں کروں.
اما یادمون باشه حضرت که میاد زندگیش خیلی متوسطه،
لیکن یه یاد رکھیں که جب حضرت تشریف لائیں گے تو ان کی زندگی متوسط قسم کی زندگی ہوگی.
لباسش مثل لباس امیر المومنینه، قضاش مثل قضا امیر المومنینه، یلبس الحشن.
روایت میں ہے که
سارا بصیرت،
ان کی قمیص ان کا لباس امیر المومنین کی طرح سے، ان کی غذا امیر المومنین کی طرح سے ہوگی.
چرا نمی فهمیم
اور کیوں ایسا ہوگا ہم نہیں سمجھ سکتے.
حالا این آرمان شهر مهدوی مدینه چه ویژگی هایی داره؟
اس شهر مهدوی کی خصوصیات کیا ہوں گی؟
خب اگر بخوایم وارد این بحث بشیم خیلی طولانی میشه.
اون خصوصیات کو اگر ہم بیان کرنا چاہیں گے تو گفتگو بہت طولانی ہوگی، ٹائم زیادہ لگ جائے گا.
اینجا خیلی حرفه، خیلی حرفه. من هم بنا گذاشتم در تقطیع و اجمالگویی، امیدوارم این اجمالگویی شما رو خسته نکرده باشه.
بہت کچھ کہنے کو تھا لیکن میں نے اختصار سے کام لیا، فہرست کے طور پر عناوین پیش کیے، اس امید کے ساتھ کہ یہ اجمال گوئی اور فہرستوار گفتگو آپ کے اذهان عالیه پر گران نگذره.
پس ما چی گفتیم؟
پس اپنے گفتگو کو سمیٹنا چاہتے ہیں.
دو فقره از دعای افتتاح رو گفتیم.
ہم نے اپنے گفتگو کا آغاز دعای افتتاح کے دو فقرات سے کیا.
دو شکوائیه بود.
دو شکوائیه پیش کیا.
بعد گفتیم ما حاصل این دو شکوائیه خواستن یک جامعه مکتبی است.
اور پھر اس کے بعد ہم نے کہا کہ ان دو درد دلوں کو خدا کے حضور میں پیش کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم ایک کریمانہ حکومت خدا سے طلب کریں، مدینہ مہدوی خدا سے طلب کریں.
بعد متعرض اقوال حکما شدیم.
پھر اس کے بعد معاشروں کے اقسام بیان کیا اور حکما کے اقوال کو ذکر کیا.
پنج قسم مدینہ رو تصویر کردم.
پانچ قسم کے معاشرے آپ کے سامنے ہم نے پیش کیے.
مدینہ فاضلہ،
ان پانچ میں سے ایک مدینہ فاضلہ ہے،
در مقابل او مدینہ فاسدہ،
اور اس مدینہ فاضلہ کے مقابلے میں مدینہ فاسدہ.
مدینہ فاسدہ چهار قسم بود،
اور مدینہ فاسدہ کی چار قسمیں تھیں،
مدینہ ضالہ، مدینہ جاہلہ، مدینہ مبتلہ تا آخر و مدینه ظالمه.
اور وہ چار قسمیں آپ کی خدمت میں ذکر کی جا چکی.
گفتیم در قبال این ترسیم و مهندسی حکما و فلاسفه، اسلام و تشیع یک مهندسی داره.
این چار پانچ قسم کے معاشروں کے مقابلے میں اسلام میں اور بالاخص تشیع کے پاس ایک معاشرہ ہے، وہ معاشرہ مثالی معاشرہ ہے.
درست. و اون معاشرہ اسمش چیه؟
اس معاشرے کا نام کیا ہے؟
مدینہ مہدوی.
اس معاشرے کا نام ہے مدینہ مہدوی.
عزیزان من، این مدینہ مہدوی در حدود 30 تا مشخصه داره.
میرے عزیزو، اب تو ٹائم نہیں رہا کہ تفصیل سے بیان کریں. اس مدینہ مہدوی کی 30 برجسته خصوصیات ہیں
که ما تقریباً یکی و نصفی از خصوصیات رو گفتیم.
ہم نے ان خصوصیات میں سے ڈیڑھ خصوصیت، یعنی ایک خصوصیت اور ہاف، آپ کی خدمت میں پیش کیا.
اگر انشاءاللہ خداوند عمری داد، سال آینده دو سه تا خصوصیت دیگر هم بحث خواهیم کرد. بله انشاءالله.
خدا نے زندگی دی تو دو تین اور خصوصیات بھی آپ کی خدمت میں آئندہ سال پیش کریں گے. آئندہ سال کے انتظار کے بعد تین خصوصیتیں
و بشارتی ہم به شما دادیم.
اور آخر کلام میں آپ نوجوانوں کو ہم نے بشارت بھی دی
کہ اصحاب حضرت مہدی شباب لا کحول فیہم،
کہ امام مہدی کے اصحاب جوان ہوں گے، ان میں بوڑھے نہیں ہوں گے.
و بعد ہم در وسط بحث علل تعالی و علل انحطاط رو هم از دیدگاه قرآن به طور فهرستوار و مجمل خدمتتون عرض کردیم.
اور ہم نے معاشروں کے ارتقاء اور تنزل کے اسباب بالکل فہرست کی شکل میں، صرف فہرست اور عناوین کو ذکر کیا آپ کی خدمت میں، وہ بھی پیش کیے.
خب، یک جناب ابراهیم خلیل الرحمن تو بیابون میره، برخورد کرد به یک چوپانی.
حضرت ابراهیم خلیل الرحمن ایک صحرا میں چل رہے تھے، راستے میں ایک چوپائے سے روبرو ہوئے.
رسیدن به یک روزخانه.
دونوں، یعنی وہ سوری چوپائے کا چلانے والا، یعنی
چرواہے،
گلابان، یعنی چرواہا، چرواہے سے روبرو
کو بیا دعا کنی.
یہ چرواہا اور حضرت ابراہیم دونوں چلنے لگے، اور ایک
جناب ابراہیم دونوں
ایک نہر تک پہنچ گئے. پھر حضرت ابراہیم نے کہا کہ آؤ دعا کر کے ہم دونوں اس نہر کو کراس کریں.
گفت من دعا نمی کنم.
اس چرواہے نے کہا کہ یہ شخص بغداد ابراہیم کی شناخت نہیں رکھتا تھا. دادا کہا یہ ہمارے دوست. نہیں میں کوئی دعا نہیں کرتا ہوں.
اچھا رہا.
حضرت ابراہیم نے پوچھا کیوں دعا تو نہیں کرتے ہو؟
گفت 40 سال پیش دعا کردم و ثواب نشده بنا ندارم ازش چیزی بخوام.
کہا میں 40 سال پہلے خدا سے ایک چیز مانگی ہے ابھی تک مجھے ملی نہیں ہے. جب تک وہ چیز مجھے نہیں ملتی ہے دوسری چیز خدا سے نہیں مانگتا ہوں.
گفت چه دعا کردی؟
پوچھا کہ خدا سے کیا مانگا تھا 40 سال پہلے؟
عشق رو ببینید، محبت رو ببینید.
دیکھو چرواہا ہے لیکن اس کے دل میں کیسا پاکیزہ عشق ہے، کیسی پاکیزہ محبت ہے. اس کے محبت اور عشق کو دیکھیں.
دیکھم یاد پہ گریدا.
یہ واقعہ اس لیے نقل کر رہا ہوں.
دیکھم یاد پہ گریدا.
اور آپ بھی اس پاکیزہ عشق کو سیکھیں اور اس کو پائیں.
ایک چوپان دنبال یہ معشوق میگشت، دنبال یہ محبوب میگشت.
یہ چرواہا 40 سال سے کسی محبوب کے تلاش میں ہے، 40 سال سے کسی معشوق کے تلاش میں ہے.
بخدا گفته بود خدا و من میخوام این محبوب رو ببینم.
یہ چرواہا کہتا ہے کہ دوست میں نے 40 سال پہلے اپنے خدا سے یہی مانگا تھا کہ پروردگارا مجھے میرے محبوب تک پہنچا دے.
گفت هنوز دعا مستجاب نشده. ابراهیم بهش گفت چی دعا کردی؟
کہا میری دعا ابھی تک قبول نہیں ہو گئی. حضرت ابراهیم نے کہا کیا مانگا خدا سے؟
گفت دعا کردم خلیلش زیارت کنم.
کس دوست سے ملنا چاہتے ہو؟ تو اس چرواہے نے کہا میں خلیل خدا کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، خلیل خدا کا عاشق ہوں، اس سے ملنا چاہتا ہوں.
تو طلب آپ مستجاب من خلیل اللہ.
حضرت ابراہیم نے کہا تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے، میں ہی خلیل الرحمن ہوں.
عزیزان عطا دعا کردن یاد بگیریم.
میرے عزیزو دعا کے آداب سیکھنے چاہیے.
امشب با خدا قرار بگذاریم که یک دعا میکنیم.
آج خدا کے سامنے ہمیں ایک دعا کرنی چاہیے.
ان یوسف بیابانگرد تنهای مضطر.
اور وہ دعا یہ کہ اے پروردگار وہ یوسف زہرا جو تنہا ہے، جو منتظر ہیں، جو مضطر ہیں، اس کی زیارت سے ہماری آنکھوں کو منور فرما.
در زیل این آیه شریفه امن یجیب المضطر رضا دعا آقایه که رسول یک روایتی هست حضرت فرمود مضطر حقیقی من هست.
اسی آیه امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء کے زیل میں تفاسیر میں ایک روایت آئی ہے اور وہ روایت یہ ہے کہ امام نے فرمایا کہ مضطر حقیقی میں ہوں.
امشب به خدا عرض کنیم خدا یا ما چیز زیاد نمیخواییم ولی یه چیز خوب میخواییم.
ہم آج کی شب قدر میں اپنے خالق سے یہ تقدیر طلب کریں کہ پروردگارا ہمارے لیے مقدر فرما ایک چیز. ہم زیادہ نہیں مانگ رہے ہیں، ایک چیز مانگ رہے ہیں لیکن ایک اچھی چیز مانگ رہے ہیں.
کہ اگر انہوں نے مون دادی ہمیں چیز ہوتا دی.
اگر آپ نے وہ ایک چیز ہمیں دے دی تو سب کچھ دے دی.
و اونم ظهور حضرت.
اور وہ ہے ظهور حضرت.
اگر چنانچہ مقدر نیست زیارت حضرت.
اگر ظهور حضرت آپ کی تقدیر میں نہیں ہے تو اس کی زیارت ہمارے لیے نصیب فرما.
خداوند انشاءالله زیارتش رو نصیب همتون کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خداوند متعال آپ سب کو زیارت امام زمان سے مشرف فرمائیں. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.